يعني ما ذهب تنزل ومنهم ومنهم قرآن شريف میں جگہ جگہ وہاں سورۃ توبہ میں آیا ومنهم من ومنهم من يلمزك في الصدقات وغیرہ وغیرہ کئی جگہ آیا ہے یہ تو مطلب یہ کہ ہر قسم کے جو خرابی کرنے والے لوگ تھے ان سب کا بیان آیا ہے تو حتی ظنوا انہا لم تبقی احدا منهم الا ذکر فیہا ہر برے آدمی کا ذکر آ گیا ہے جی ہے نا اور جان معلوم ہے نہیں واقعہ تو اس میں ایک بات قابل ذکر ہے کہ انہوں نے انصاری صحابی نے یہ فرمایا خاتون نے کہا تھا کہ میرے پاس صرف اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا سکوں تو انہوں نے کہا کہ بچے کھانے چاہیں تو ان کو سلا دینا کھلائے بغیر اور جو بچے وہ جو اس طرح بچ جائے گا کھانا تو پھر ہم مہمان کو کھلا دیں گے تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ بچوں کو کھلانا تو فرض تھا واجب تھا اور غیر کو کھلانا واجب نہیں تھا یعنی ان کا حق بچوں کا حق مقدم ہے غیر کے حق پر تو پھر بچوں کو کیوں محروم کیا اور غیر کو کیوں کھلایا اپنے اوپر اظہار کر لینا تو خیر ٹھیک ہے لیکن بچوں کو بھوکا رکھنا تو متعدد اس کے جوابات دیے ہیں لوگوں نے لیکن شاید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ بچے اتنے بھوکے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ناقابل برداشت تکلیف ہو اس واسطے انہوں نے یہ اظہار کا معاملہ کیا لیکن جب بچوں کو واقعی زیادہ بھوکے ہوں تو پھر اس صورت میں یہ اظہار جائز نہیں جی میرا ایک پہلی حدیث یہ سمجھ لینا پہلے جو گزری ہے نا عن حفصہ بنت سیرین عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ سے بیعت کی فقر علینا اللہ یفتنا باللہ شیئا ولا یفتنا ولا یزینا الی آخر الآیہ ونہانا عن النیاحہ اور ہمیں نوحہ کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا فقبضت امراۃ یدہا جب آپ نے بیعت کے وقت میں یہ فرمایا کہ تمہیں نوحہ بھی نہیں کرنا ہوگا آئندہ تو ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ کہا کہ اسعدتنی فلانا اريد ان اجزيها کہ مجھے فلاں عورت نے میرے ساتھ اسعاد کیا تھا اسعادہ کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں مدد کرنا مساعدہ سعادت اور اسعادہ بھی بعض اوقات مدد کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے لیکن عام طور سے عرف میں اسعادہ جو ہے ویسے عام مدد کو کہتے ہیں سعادہ سعادہ فی کذا ای نصرہ فی کذا لیکن جب اسعادہ باب افعال سے استعمال کرتے ہیں تو عام طور سے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک عورت نوحہ کر رہی ہے اپنے کسی عزیز قریب پر تو دوسری بھی آ کے اس کے ساتھ لے میں لے ملا دیتی ہے سمجھے نا وہ بھی اس کے ساتھ لے کرتی ہے کہ اس کی مدد کر رہی ہے نوحہ کرنے میں سمجھے نا اس کو اسعاد کہتے ہیں تو یہ صاحبہ جو تھی انہوں نے کہا کہ اسعادت تھی فلانا تو فلاں عورت نے میرے ساتھ یہ مدد کی تھی نوحے میں تو اريد ان اجزيها میں اس کا بدلہ پہلے دینا چاہتی ہوں بیعت کرنے سے پہلے کیونکہ بیعت جب کر لوں گی تو نوحہ نہیں کر سکوں گی تو اب ایک مرتبہ ذرا پہلے اس کا بدلہ چکا آؤں پھر بعد میں بیعت کروں گی فما قال لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم شیئا آپ نے کچھ نہیں فرمایا نہانا نہ فانطلقت ورجعت فبايعها تو گئی جا کے اس نے تھوڑا بین وین کیا ہوگا وہاں اور پھر آ کے دوبارہ بیعت کر دی تو تین چار بجے لگائے گا پہلے صبح بھیج دیتے تاکہ دوپہر تک اب خیر بھیج دیں دوپہر کا نماز کے لیے کوئی کام کرے تو وہ گئی اور جا کر آ کر پھر بیعت کر لی اب یہاں اس کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خود سے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں نوحہ کرنے جا رہی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا خاموش رہے آپ وہ گئے اور جا کے بیعت کر کے آئیے نوحہ کر کے تو ایک طرح سے تقریر ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں تقریر نہیں ہے اس فعل پر، بلکہ آپ نے محسوس فرمایا ہوگا کہ بھئی یہ عورت جو ہے اس کے دل میں بیعت سے پہلے کھٹک رہے گی، اور یہ کھٹک رہے گی تو پھر آگے یکسوئی اور دلجمی کے ساتھ یہ دین کے احکام پر شاید عمل نہ کر پائے. اب جا رہی ہے اپنے اختیار سے تو جانے دو تاکہ ایک مرتبہ اس کا یہ کھٹک بھی نکل جائے، پھر آئندہ تو توبہ کری لے گی انشاءاللہ. تو اس واسطے آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال یہ ہر وقت اختیار حاصل تھا کہ کسی کو کسی وقت میں کوئی چھوٹ عطا فرما دے. ہمیں تو نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے کہ کسی وقت میں کسی کو کسی حکم سے مستثنیٰ فرما دیں، چھوٹ دے دیں. تو اس پر اس کو محمول کیا جا سکتا ہے. جی نہیں، ہم تو بات حضرت عائشہ نے صاف کر دی نا کہ ہاتھ پکڑ کے آپ نے کبھی بیعت نہیں کی، لیکن یہ قبضت یا دہا کے معنی جو ہیں وہ یہ کہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کپڑے کے ذریعے آپ بیعت فرما لیتے، تو کپڑے پر ہاتھ رکھنے سے اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبضت یا دہا کنایا ہو امتناع سے، قبض الید کنایا ہے کیسے امتناع سے، کہ اس نے بیعت کرنے سے وہ انکار کیا. جی یہ جو آیت کریمہ یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تازہ قرآن کریم میں، تو جو موجودہ انجیلیں ہیں یہ اصل میں انجیلیں نہیں ہیں. انجیل تو وہ تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بطور کتاب الہی نازل ہوئی تھی، اور موجودہ جو اناجیل ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح ہیں جو ان کے شاگردوں کی طرف منسوب ہیں، یا شاگردوں کی طرف یا شاگردوں کے شاگردوں کی طرف، سمجھے نا. تو اس میں کیا چار انجیلیں مشہور ہیں نا، انجیل متی اور انجیل لوقی، انجیل مرقس اور انجیل یوحنا. تو اس میں سے متی اور یوحنا تو حواری ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور لوقی اور مرقس جو ہیں یہ ان کا درجہ تابعین جیسا ہے ان کے یہاں، تو ان کی طرف منسوب ہے، اور ان کی طرف نسبت بھی صحیح نہیں ہے، اصل میں مشکوک ہے. تو مشکوک کیا ہے، ان کا ایسے ہی مدسوس ہے. لیکن بہرحال ان انجیلوں کے اندر کچھ ٹکڑے آ جاتے ہیں اس انجیل کے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، بہرحال کہیں نہ کہیں تو آ جاتے ہیں. تو اس میں ایک لفظ آیا ہے فارقلیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فارقلیت کا استعمال ہوا. فارقلیت کے معنی ہے احمد، سمجھے نا. اب فارقلیت لفظ ہے اصلا یہ عبرانی، اور اس کے بعد پھر اس کو ترجمہ کیا گیا یونانی میں، تو یونانی سے پھر ترجمہ ہوا دوسری زبانوں میں، تو ہوتے ہوتے اس کے معنی جو ہے گواہ کے اور کیا کیا کچھ کرتی ہے اس میں، جو موجود انجیلوں میں کسی نے اس میں گواہ کا لکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اصل اس کی فارقلیت ہے، اور وہ اس کا اصل ترجمہ جو ہے وہ احمد. جی کیا نا آخرین منہم لما الحق بہم، وہ سورہ جمعہ میں ہے نا کہ وہ یدی اثر بات المین رسولم منہم اتلو علیم آیاتی وہ ذکیم جو محمود کتاب الحکمہ وآخرین لما يلحق بهم، وآخرین منهم لما يلحق بهم. اس کا عرف ہو رہا ہے ہاں یاتیم یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ جو ہم ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے نا، تو ان لوگوں کی طرف جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اسی پر اصل وآخرین منهم لما يلحق بهم، آنے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، یعنی آنے والی نسلیں. تو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ جو ہے لوکان ایمان عند الثریا لنالہ رجال او قال رجل من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا پر بھی ہو تو ان کے قوم کے لوگ جو ہیں کچھ لوگ وہ اس کو جا لیں گے علم کو، ایمان کو. تو معلوم ہوا کہ ایران اور فارس جس کے سلمان فارسی تھے وہاں بڑے بڑے مومن پیدا ہوں گے اور بڑے بڑے اہل ایمان پیدا ہوں گے، بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا ایسے ہی کرنا ہوا کہ جتنی خدمت جو ہے دین کی اور علم دین کی اہل فارس نے کی تو اتنی عربوں نے بھی نہیں کی، کیونکہ جتنے یہ بڑے بڑے فقہا محدثین ہوئے ہیں زیادہ تر عجم کے ہیں، چائے ستہ سارے عجم ہی ہیں، چائے ستہ کے مالکین امام بخاری سے لے کر اور ابن ماجہ تک، سمجھے نا، سب عجمی ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بعض لوگوں نے اس کا مزداق امام ابو حنیفہ کو قرار دیا، بعض امام بخاری کو قرار دیا ہے. حقیقت میں کسی ایک کی تعین مشکل ہے، سبھی داخل ہیں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں. جی، یہ جو آیت ہے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ تنفقوا اور یقین احد من الاذل الى اخره، یہ آیات، ان آیات کے شان نزول میں دو واقعے مذکور ہیں اور دونوں امام بخاری نے روایت کیے ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھ لو ذرا کہ کنت فی غزاۃ، میں ایک غزبے میں تھا تو میں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفقوا، یعنی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں آپ کے ارد گرد سے، اس وقت تک ان کے اوپر کوئی صدقہ نہ کرو. سمجھے نا، مراد ہے مہاجرین، مہاجرین جب تک نہ چلے نہ جائیں اس وقت تک یہ کرو کہ ان کے اوپر کوئی، ان کے اوپر کوئی خرچہ نہ کرو. ولو رجعنا من عنده لاخذنا اعز من الاذل، اور جب ہم لوٹ کے جائیں گے مدینہ تو جو عزت والے لوگ ہیں وہ ذلت والے لوگوں کو نکال باہر کریں گے، یعنی مہاجرین کو. تو ذکر تو ذالک کے لیے امی، تو ذکر ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے ذکر کیا یہ کہ عبداللہ بن ابی اچھی بات کہہ رہا تھا، اول عمر یا حضرت عمر سے ذکر کیا. تو ذکر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دیا. فدعانی، آپ نے مجھے بلایا، فحدثتو، میں نے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے اصحاب کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے آ کر قسم کھا لی کہ ماں قالو، ہم نے تو ایسی بات نہیں کی. فکر زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدقہ، حضور نے مجھے مجھے غلط قرار دیا اور ان کی تصدیق کی، قسم کھائی تھی انہوں نے. تو کہتے ہیں فاقا بنی ہم لم یصبنی مثلہ قط، فجلست فی البیت، غم کے مارے گھر میں بیٹھ گیا. فقال لی امی ما اردت الا ان کذبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما قتلتا، تمہیں چین نہ آیا یہ سوائے اس کے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا کرا دیا اور تمہیں ناراض ہو گئے تمہارے سے، آخر کو یہی کر کے چھوڑا تم نے، مطلب یہ جو تم نے کیا ضرورت ہے تمہیں یہ سب باتیں کرنے کی اور جانے کی. فانزل اللہ تعالیٰ اذا جاء کر منافقون، یہ آیت نازل ہوئی. فبعث الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ فقال ان اللہ قد صدقك یا زید، اے زید تمہاری تصدیق کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس پر یہ ہوئی، ایک واقعہ یہ ہے. دوسرا واقعہ آگے بیان یہ ہوا ہے کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان تھوڑا سا چپکلش ہو گئی. ایک مہاجر نے کسی انصاری کو مار دیا تو اس نے یال الانصار کو کاٹ لیا، انہوں نے یال المہاجرین کو کاٹ لیا. تو اب قریب تھا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان کوئی لڑائی باقاعدہ کھڑی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے اور آ کر آپ نے دونوں کے درمیان صلح کرائی اور فرمایا کہ دعوها فإنها منتنا، یہ جو تم قومیت کے نعرے لگا رہے ہو کہ یہ کیا ہے، بدبودار نعرے ہیں. ان اللہ قد عذب عنکم عبیت الآباء، اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ سب دور کر دیا ہے، یہ قومیت کے قصے. تو اب تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جھنڈے تک تمہیں جمع کر دیا ہے، یہ آپ نے تقریر فرمائی. تو اس موقع پر جب یہ قصہ ہوا کہ مہاجرین اور افسار کے درمیان جھگڑا ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی اس کو جب پتہ لگا تو اس نے کہا کہ اچھا مہاجرین نے یہ کام کیا تھا، مارا تھا ہمارے آدمی کو، تو اب دیکھو جب ہم مدینہ پہنچتے ہیں تو جو عزیز ہیں وہ ذلیل کو نکال دیں گے، سمجھے نا. تو حضور حضرت عمر نے فرمایا کہ تانی ارسل اضرب حاضر انہوں کا حاضر منافق، تو آپ نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو بس چلو. یہ واقعہ، دو واقعے اس کے شان نزول میں امام بخاری نے روایت کیے ہیں مختلف روایتوں سے اور دونوں کے بیک وقت سبب نزول ہونے میں بھی کوئی اشکال نہیں، دونوں واقعے پیش آئے ہوں گے اور اس پر آیتیں نازل ہوں گے. جی، یعنی خوشبو مسندہ، یعنی لکڑیاں جو دیوار سے ٹیک لگا کر رکھی گئی ہوں، تو جو لکڑیاں دیوار سے ٹیک لگا کر رکھی گئی ہوں تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی کوئی ان کے اندر حس نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا. تو تشبیہ ہے حقیقت میں دو چیزوں میں، کہ دیوار سے لگا کر لکڑیاں رکھی گئی ہیں تو دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، لیکن اندر سے علم کچھ نہیں ہوتا، شعور کچھ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی یہ منافقین ہیں کہ ہیں تو دیکھنے میں بڑے خوبصورت لیکن اندر سے ایمان اور علم سے خالی ہیں. تو اس لیے امام بخاری نے مختصر مطلب کہہ دیا قال کانوا رجالا اجمل شیء، سے بڑے خوبصورت لیکن اندر سے خالی ہیں. جی، یعنی سلول جو ہے وہ دادا کا نام نہیں ہے بلکہ ماں کا نام. جی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مبغوض تھی یہ قومیت کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا، کتنا مبغوض تھا. دعوہا فانہا منتنا، بدبودار چیز ہے، جاہلیت کا دعویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ بڑی خراب چیز ہے. اور افسوس ہے کہ یہ جراثیم جو ہے ختم نہیں ہوتے مسلمانوں سے، قومیت کی بنیاد پر اپنے قوم کے آدمی کو اپنا اور دوسرے قوم کے آدمی کو غیر سمجھنا، یہ جو ہے اب تک ختم نہیں ہو گئے تھے جراثیم، یہاں تک کہ اہل علم سے بھی. اللہ بچائے، بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جی، یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حزن تو علامن اصیبہ بالحرہ، مجھے بڑا افسوس تھا ان لوگوں پر جو حرہ کے فتنے میں جن کی وفات ہوئی، بے شمار لوگ مارے گئے تھے. فکتب علی زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم نے مجھے خط میں لکھا، وبلغہ شدت حزنی، اور ان کو میرے افسوس کا پتہ چلا تھا. تو انہوں نے لکھا کہ اذکر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار. اور ابن فضل کو شک ہے کہ آگے کی ابنائی الانصار بھی کہا تھا یا نہیں. تو یہ تسلی کا لفظ لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، لہذا آپ کو زیادہ صدمہ نہ کرنا چاہیے. فسأل انس بعض من کان عندہ، تو بعض نے فسأل انسن ہونا چاہیے اصل میں، یہ انسن بعض من کان عندہ، کہ جو لوگ بات بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے پوچھا ان سے جانت سے کہ یہ کس کا خط ہے. فقال هو الذي يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ هذا الذي اوفى الله له باذنه، کہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ تعالی نے پورا پورا خبر دی، جن کے تصدیق کی، اوفا کے وہاں تصدیق کی ان کے سننے کی. یعنی وہی بات کہ انہوں نے جو عبداللہ بن عبی کی بات سنی تھی نا، یہ لوگ اعظم العزل، تو بعد میں عبداللہ بن عبی نے انکار کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق سننے کی تصدیق نازل کی، یہ وہ صاحب ہیں. تو اس واسطے ان کا لکھنا جو ہے بڑا قابل تسلی ہے. جی، یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر بہت تفصیل سے میں سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. جی، ضمن لی بعض اصحابہ، اس کے معنی کچھ بنتے نہیں یہاں پر کسی بھی طرح، اس لیے بعض لوگوں نے کہا یہ اصل میں غم مزہ تھا، غم مزہ جس کے معنی ہوتے ہیں خاموش کیا، اس کا خاموش کرا دینا، بعض اصحاب نے خاموش کرا دیا. جی، وہ لفظ یہاں پر تشریح فرمائی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے، تو ایک تو ہر سورہ نون کے اندر وہ اصحاب الجنہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَقَدَوْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، تو حد کے معنی کر دیے کہ جدن فی انفسہم، کوشش کرتے ہوئے، سمجھ گئے نا. جسے آگے کہا کہ اِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، تو یہاں ضال سے مراد وہ گمراہی، نظریاتی گمراہی نہیں ہے بلکہ اضلنا مکان جنتنا، کہ ہم اپنے باپ کا راستہ بھول گئے. اور کسریم سات بہت کسریم، تو اس کے معنی کر دیے کہ صبح انصرف من اللیل، یہ صبح جس طریقے سے رات سے نکل جاتی ہے اور رات دن سے نکل جاتا ہے. وہ ایزن کلو رب لطن انسرانت منظم رمل, اور چھوٹا ریت کا ٹیلا کسی بڑے ریت کے ٹیلے سے الگ ہو کر جدا ہو جائے تو اس کو بھی سلیم کہتے ہیں. تو سلیم ہاں انگدو الحد ہاں یہ ان کو دوسرے میں آگے کیا ہے مسکین تو یہ اس وقت کے لیے کہا گیا ہے کہ اصبحت کسریم ہے نا, کہ وہ جو ان کی کھیتی ہے وہ ایسی ہو گئی کہ جیسے وہ ریت کا ٹیڑا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دیا تھا. یعنی یہ تفسیر کر رہے ہیں آپ بخاری جی ہاں. تو تلن کے معنی کہ جواز دونوں کے معنی ایک ہے, جھگڑالو جھگڑا کرنے والا جی. یعنی جس طرح قاعدے سے دور کا مبالغہ دوار ہونا چاہیے, دیار نہیں, کیونکہ واوی ہے نا دور. تو لیکن کہتے ہیں کبھی کبھی واوی کلمے کا مبالغہ جو ہے وہ یا کے ساتھ آ جاتا ہے, جیسے قام یقوم واوی ہے مگر اس کا مبالغہ قیام بھی آتا ہے, الحی القیوم کے بجائے الحی القیام. اور حدیث میں بھی آئی آپ قیامت سماواتی والارض دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی. یعنی ایک تفسیر یہ ہے قصورہ کی کہ رکز الناس و اصواتهم, کہ لوگوں کی سرگوشیاں اور آوازیں. رکز کے معنی کسی کے آہٹ آہٹ, جسے اردو میں آہٹ کہتے ہیں, اور اصوات معنی آوازیں. بعض لوگوں نے تفسیر کیا کانہم حمر مستنفرت فرت من قسورہ, ایسا لگتا ہے کہ یہ گدھے ہیں جو بھاگ کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کی آہٹ سن کر یا لوگوں کی آواز سن کر. لیکن زیادہ تر مفسرین نے تفسیر کیا کہ قسورہ کے معنی ہے شیر اسد, کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے شیر کو دیکھ کر جی. اس حدیث میں حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن جو فقائے سبھا میں سے ہیں مدینہ منورہ کے, انہوں نے بھی یہ بات کہی اور اسی بات کو منسوخ کیا حضرت جابر کی طرف کہ سب سے پہلی آیت جو ہے یا ایھا المدثر نازل ہوئی. لیکن دوسرے حضرات کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلی آیت سورہ اقرا کی ابتدائی آیات ہیں. تو یا تو ان کے کہنے کا منشا یہ ہے, حضرت جابر کے کہنے کا منشا کہ فطرت کے بعد سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر تھی. تین میں کتنے دن کی فطرت رہی تھی, فطرت کتنے دن کی رہی تھی, مختلف روایتیں ہیں. بہرحال اس فطرت کے بعد جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ مدثر تھی, کیا تو یہ مطلب ہے. یا پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اقرا کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا اور یہ واقعہ آپ نے سنایا تھا یا ایھا المدثر کے شان نزول کے طور پر کہ مجھے مدثر کہہ کر کیوں خطاب کیا گیا. تو آپ نے بتایا تھا کہ میں حرا میں اس طرح اعتکاف کرتا تھا اور اس کے بعد پھر میں ایک دن جا رہا تھا تو اس وقت یہ جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا, میں نے کہا دسرونی وغیرہ, تو اس وقت یاد تعلیم ہوئی کہ یا ایھا المدثر. تو گویا یہ شان نزول کے طور پر آپ نے بیان فرمایا تھا جس سے حضرت جابر یہ سمجھے کہ سب سے پہلی آیت تھی یہ یا ایھا المدثر نازل ہوئی جی. یہ پیچھے گزرا تھا کہ قرأناہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنا, قرأ کے معنی جمع کرنے کے بھی آتے ہیں کہ جب ہم یہ جمع کرتے ہیں. بعض نے کہا کہ معنی قرأناہ کے یہ ہے کہ جبریل امین پڑھتے ہیں آپ کے سامنے قرأ, اور بعض نے کہا قرأناہ معنی میں جمع کرنے کے ہے کہ جمع کرتے ہیں جب ہم قرآن آپ کے لیے, فاتبع قرآنا جی. حل بعض اوقات نافیہ ہوتا ہے اور بعض اوقات خبر کے معنی میں دیتا ہے, یعنی وہ زائدہ ہوتا ہے, اس کے معنی کچھ نہیں ہوتے. حل اتا علی الانسان یا اتا علی الانسان, معنی ہوتے ہیں اتا علی الانسان جی. قطب جو ہے پالان کے ہوتے ہیں نا, کسی بھی چیز کو پالان سے باندھ دیا تو وہ معصور کہلائے گا. جی یہ آیت کی تفسیر کر رہے ہیں, انہا ترمی بشررین کل قصر. اس میں دو قراتے ہیں, ایک ترمی بشررین کل قصر, تو اس کے معنی تو یہ ہیں کہ وہ چنگاریاں اس کی اڑیں گی اور شعلے اٹھیں گے محل کی طرح, اتنے بڑے ہوں گے جیسے محل. قصر معنی میں محل کے ہیں. اور ایک قرات میں قصر ہے, تو قصر کی تفسیر کی ہے ابن عامر کے حوالے سے کہ قصر کہتے ہیں اصل میں بڑی لکڑیوں کو, اور یہ کرتے تھے اہل عرب کہ بڑی بڑی لکڑیاں جو ہیں وہ اٹھا کر رکھ لیتے تھے سردی کے موسم کے لیے, سمجھے نا, سردی کے موسم میں ضرورت پڑتی تھی آگ جلانے کی تاپنے کے لیے, تو بڑی بڑی لکڑیاں اٹھا کر رکھ لیتے ان کو قصر کہتے تھے. تو انہا ترمی بشررین کل قصر کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ایسے شعلے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ بڑی لکڑیوں کے شعلے ہوتے ہیں. سمجھے, تو کہتے ہیں کہ قسم ابن عامر انہا ترمی بشررین کل قصر قال کنا نرفع الخشب بقصرین بقصر ثلاثه اذرع او اقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. سمجھ گئے؟ جی سمجھ لو, جمالات کے ترجمہ کیا یہاں پر حبال السفن یعنی کشتی کی رسیاں, کانہ جمالت السفر, تو اس میں اقرار جمالات کی بھی ہے, جمالات السفر. تو مانا یہ ہے کہ رسیاں جو جمع کی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ آدمیوں کے قد کے برابر ہو جاتی ہیں, آدمیوں کے وقت کے برابر ہو جاتی ہیں, تو جمالت السفر اس رسیوں سے تشبیہ دی گئی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جمل ہے, پوری آیت کس طرح ہے؟ انہا بترمی بشررین کل قصر کان نہ ہو جمال السفر. تو یہ ایک تو مانا یہ ہوا کہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ اونٹ زرد رنگ کے, اور دوسرے مانا یہ کہ انہوں نے کہ رسی اس کی رسیاں کشتی کی رسیاں. جی یہ کہتے ہیں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم کہ یہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یہ کہیں دور رہتے تھے, تو ہمارے قبیلے کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم آئے اور آ کر ہمیں قرآن کریم پڑھانا شروع کیا. بعد میں حضرت عمار, حضرت بلال, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, 20 صحابہ کے ساتھ. ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارا آئے تو اہل مدینہ تھی مستقر کی ہوئی. بڑا یہ ہجرت کی بات کر رہے ہیں کہ شروع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بڑا ابن عازب مقیم تھے مدینہ منورہ میں, تو آپ نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا تھا جن میں حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم وغیرہ داخل تھے. بعد میں یہ حضرات آئے, پھر حضرت عمر آئے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہمارا آئے تو اہل مدینہ کی فرح بشعین فرحم بھی, جتنا خوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہوئے کوئی اسی وجہ سے خوش نہیں ہوئے تھے, یہاں تک کہ حتی رأیت الولائد والصبیان یقولون ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاء فما جاء حتی قرأت سبح اسم ربک الاعلی فی دور مثلها. جب آپ تشریف لائے تو میں اس وقت سبح اسم ربک الاعلی پڑھ چکا تھا, اور اس جیسی کچھ اور صورتیں بھی, مطلب یہ یاد ہو گئی تھی مجھے پہلے سے, اور اس کے بعد آنا رسول اللہ تشریف لائے. جی لمن کی تفریقی لمن تو ہو یعنی جمع تو ہو, اور اتائی تو یا آخر ہی میرا سب سارا کا سارا جمع کر لیا, تو اکثر لمن سب سمیٹ کے کھا گیا. جی سمجھ گئے, یعنی خطبے میں کئی چیزیں آپ نے ذکر فرمائی, اس میں یہ سمود کی ناکا کا بھی ذکر کیا اور جس نے اس کو ذبح کیا تھا اس کا بھی, اور فرمایا کہ امباس اشقاہ یعنی امباس لہا رجل عزیز عارم منیع کی راتی. امباسا کے معنی ہوتے ہیں اٹھ کھڑا ہوا, یعنی اس نے اپنے اس کام کو اپنے ذمے لے لیا, تو وہ کھڑا ہو گیا ایک ایسا ٹف جو کہ اس میں تھا, یعنی اپنے قبیلے کے اندر عزت والا تھا, اور عارم کے معنی مفسد مفسد طبقہ. منیع انفراقی اپنے گروہ میں صاحب اقتدار تھا, اور اس کی مثال بھی دی کہ یہ ایسا ہے جیسے ابو زمعہ کہ اپنے قوم کے اندر اس کو بڑا مقام حاصل تھا اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. وہ ذکر النساء, پھر بعد میں آپ نے عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یعمد احدکم, یعنی حمزہ انکاری پہلے معذوف ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرتا ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے اس طرح جیسے کہ غلام کو مارا جاتا ہے. فلاح اللہ یضاجعھا من آخر یومہ, شاید دن کے آخر میں اس کے ساتھ پھر وہ ہم بستری بھی کرے. تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک طرف مار رہا ہے دوسری طرف بھی ہم بستری کر رہا ہے. پھر آپ نے بات فرمایا کہ ظاہر جرم میں نظر تھا کہ کسی کا ریح خارج ہو جائے تو اس سے ہنسنا. تو فرمایا کہ لما یضحک احدکم مما یفعل, جو آدمی خود کرتا ہے وہ دوسرے کے کرنے سے کیوں ہنستا ہے. جی یہ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں اپنے حضرت اللہ بن مسعود کے کچھ شاگردوں کے ساتھ شام گیا, تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ شام میں مقیم تھے, ان کو پتہ چلا ہمارے بارے میں. تو ہمارے پاس آئے اور ہم سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو قاری ہو, افیکم من یقرا, قرآن پڑھنے والا. قلنا نعم. قال فایوکم اقرا, تو پوچھا تم میں سب زیادہ اچھا قاری کون ہے. فاشارو الیہ, تو میرے ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا. علقمہ کہتے ہیں میری طرف اشارہ کیا, تو میں نے مجھ سے کہا کہ پڑھو. تو میں نے یہ پڑھا, وللی رائشا و نہاری رسجلہ و ذکری ولونسا, مما خلق الذکر ولونسا کے بجائے ذکری ولونسا. تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا آنت سمعتہ من فی صاحبک, کہ کیا تم نے یہ اسی طرح سنا ہے اپنے صاحب یعنی اپنے استاد عبداللہ بن مسعود سے. قلت نعم. قال فانا سمعتها من فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک سے اسی طرح سنا ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا والذکر والانثی وہؤلاء یبغون علینا, اور یہ شام والے جو ہیں یہ ہمیں انکار کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح پڑھنا درست نہیں, وما خلق الذکر والانثی پڑھنا چاہیے. تو اصل میں یہ قرات رہی ہوگی کوئی والذکر والانثی جو منسوخ ہو گئی عرض اخیرہ میں. اس عرض اخیرہ میں منسوخ ہونے کا علم حضرت عبداللہ بن مسعود کو یا ابو الدرداء کو نہیں ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اس واسطے وہ جس طرح انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اسی طرح پڑھتے رہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب سارے صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا ایک حرف پر, تو اس میں پتہ چلا کہ عرض اخیرہ میں یہ نہیں تھی بلکہ وما خلق الذکر والانثی تھا, اور اسی کو پھر مصحف میں لکھا گیا, اور وہی قرآت متواترہ ہے اور یہ قرآت شاذہ ہے. تو اس واسطے درجی اسی کو حاصل. جی اگلی بار اسرون یسرین, یہ اس قاعدے کے درمیان ہے کہ المعرفت اذا اعیدت معرفتا کانت عین الاولا والنکرت اذا اعیدت نکرتا کانت غیر الاولا. تو یسر جو ہے وہ معرفہ ہے, تو لہٰذا دو مرتبہ آیا ہے تو مراد ایک ہی ہے, اور یسر نکرہ ہے تو دونوں جگہ الگ الگ ہے, تو ایک یسر ہے اور دو یسر ہے. جی یہ حسن بصری لکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں قرآن کریم کے, کہ جب مصحف لکھو تو اول امام, یعنی امام کہتے ہیں قرآن کریم کا نسخہ جو سب سے پہلے تیار کیا تھا نا حضرت صدیق اکبر نے, اس کو الامام کہتے تھے. تو بعد میں ہر قرآن کریم کے نسخے کو بھی امام کہنے لگے. تو آئندہ اگر تمہیں کوئی قرآن کریم لکھنا ہو تو اس کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو, وجعل بین السورتین خطاً, اور دونوں صورتوں کے درمیان خط رکھو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اور صورت ہے اور یہ اور صورت ہے فصل کرنے کے لیے. اس کو یہاں امام بخاری نے اس لیے ذکر کیا کہ اقرا بسم ربک کی تفسیر میں لائے ہیں حسن بصری کا یہ قول, کہ اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی تلاوت شروع کرے کسی صورت کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے. جی یہاں تو بھائی اپنے کام رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ایک عنوان ہے جو حضرت ہر بلیرا رنگ و بوئے دیگر, اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لے کر فرمایا کہ ان کے اوپر پڑھے, ان کے سامنے پڑھے جنت الذین کا پڑھے. جی جی یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ الفتح کے بعد کیونکہ حکم دیا گیا تھا وسبح بحمد ربک واستغفر, تو یہ درحقیقت ایک عظیم سبق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کی تکمیل فرماتے ہیں, تکمیل کی توفیق عطا فرماتے ہیں کسی نیک کام کی, تو آدمی کو دو کام کرنے چاہیے, ایک حمد اور ایک استغفار. حمد ہے اللہ جل جلالہ کی توفیق پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائی، اور استغفار ہے اپنی کوتاہی پر کہ وہ کام ہماری نسبت سے اس درجے کا نہ ہو سکا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوتا. تو یہ بڑی عجیب سبق دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ سبح بحمد ربک واستغفر. تو جب بھی بزرگوں نے فرمایا کہ کسی نیک عمل کی توفیق ہو، نماز ہے، روزہ ہے، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، جو کچھ بھی کرنے کی توفیق ہو، تو آدمی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس کام کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر استغفار کرے کہ اس میں اس کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیجئے. تو جو کوتاہیاں ہوں گی وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے مزید اعمال کی توفیق ہوگی. تو اسی لیے بعض آثار میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد یا عبادت کے بعد یہ دو کلمے کہے، الحمدللہ استغفر اللہ، تو اس نے شیطان کی کمر توڑ دی. کیونکہ شیطان بہکاتا ہے ان دو راستوں سے، یا تو اس عبادت کی بے وقافی پیدا کرتا ہے دل میں، اور اس سے یاس پیدا کرتا ہے کہ بھائی جب عبادت میری کچھ ہے ہی نہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کے دوبارہ بتایا کہ ہماری نماز کیا ہے، تو ٹکرے مارنا ہے، تو ٹکرے مارنے کے سے اس کی بے وقاتی کی، اور جب ٹکرے ہیں فائدہ کچھ نہیں، تو یاد پیدا کر دے گا، یاد پیدا کرنے کے نتیجے میں کسی وقت چھڑا بھی دے گا، الحمد للہ. سمجھا، اس کا علاج ہے ہم کہ اللہ آپ کی جو کچھ آپ نے توفیق دیا ہے اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ بہت سو کو اس کی بھی توفیق نہیں، اور جو اپنی کوتاہیاں ہیں ان پر استغفار کر دیا. تو استغفار کر لیا تو دوسرا راستہ شیطان کا بند کر دیا کہ عجب جو انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا عبادت کرنے کے بعد، تو وہ استغفار کے ذریعے رائٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی کام کی بات ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کی یا کسی نیک کام کی توفیق ہو تو یہ دونوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے، حمد اور استغفار. جی
فرماتے ہیں کہ میں نے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو المنذر، آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود جو ہیں ایسی ایسی بات کہتے ہیں، ظاہر نہیں کہ یہاں پر کیا بات کہتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ معوذتین کے قرآن کریم کا حصہ ہونے سے انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے کہ معوذتین قرآن کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دعا ہے جو سکھائی گئی ہے. تو حضرت عبید بن کعب نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس آیت کے ان صورتوں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ قیل لی قل فقلتُ، کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم کہو تو میں نے کہا، یعنی یہ قرآن کا حصہ ہے. فنحن نقول کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں، یاد رکھو اس کو قرآن کا حصہ ہی سمجھنا چاہیے. اور جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ معوذتین کا انکار کرتے تھے، وہ روایت معلول ہے. دلیل اس کی ہے کہ متعدد قراءتیں جو متواتر ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر جا کر منتہی ہوتی ہیں. مثلا ہماری جو قراءت عاصم کی قراءت، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود پر جا کر منتہی ہوتی ہے، اور اس میں فلاح رب الناس موجود ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تواتر سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس کو قرآن کیسے سمجھتے تھے. لہٰذا ایک روایت خبر واحد جو آئی ہے جو اس کے خلاف، اس کو کیا کہا جائے گا؟ جو معلول ہے. اور یہ کہنا کہ عبداللہ بن مسعود کی ذاتی رائے کی اشتہار تھا، یہ کہنا غلط ہے. اس واسطے کہ عبداللہ بن مسعود اگر کسی جیسے آدمی حبر الامہ، وہ اگر قرآن کے کسی حصے کا انکار کرے تو اس کا اجماع منتقل نہیں ہو سکتا اس کے اوپر. اس واسطے یہ کہنا درست نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ وہ روایت معلول ہے، کیونکہ تواتر سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن رب الفلق قرآن رب الناس کا جزء قرآن ہونا ثابت ہے. چلو بھائی، دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نسالك التوفيق لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلنا نخشاك كاننا نراك ابدا حتى نلقاك واسعدنا بتقواك ولا تفتنا بمعصيتك. اللهم انصر بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم انا نسالك اليسر والعفو والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم الهمنا مراشد امورنا وعظم لنا على رشد امرنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا يا ارحم الراحمين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اس کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہمیں فہم سلیم عطا فرما, عمل مستقیم عطا فرما. اے اللہ سبائے سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہماری جتنی کوتاہیاں پڑھنے اور پڑھانے میں ہوئی ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما. اے اللہ ان سب کو معاف فرما. اے اللہ ان سب کو معاف فرما. یا اللہ جو جو انوار و برکات آپ کے قرآن و حدیث کے اندر رکھے ہیں اللہ ان سب کے محتاج ہیں, اپنی رحمت سے وہ سب ہم کو عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہر طرح کے ماقع اور منکرات سے حفاظت فرما, ہر طرح کے حادثات و سانحات سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ اور متعلقین میں جو لوگ کی بات ہمیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ حضرت مفتی محمد رفیع صاحب کا مت برکات ان کو صحت و عافیت کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا اللہ حضرت مولانا شمس الرفتہ مدد اللہ ان کو صحت و عافیت کامل عاجل مستمر عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا حسن خاتمہ عطا فرما, حسن خاتمہ عطا فرما. یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرما. یا اللہ ایمان کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما. یا اللہ اللہم انا نسالک ایمانا یباشر قلوبنا. اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا. اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے دین کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کے لیے ہمارے وجودوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے وجودوں کو اپنی رحمت سے اپنے دین کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين.
آج میں شاید شام کو چلا جاؤں سفر میں, تو پرسوں یعنی جمعہ کے دن انشاءاللہ واپس آؤں گا. جمعہ کی رات میں ہوتا ہے سبق, ایشا کے بعد نہیں, ایشا کے بعد میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ جمعہ کے دن.
یہ مکہ میں 10 سال جو ہے کہا گیا, یا تو اس میں قصر کو حل کیا گیا ہے, 13 سال مدت تھی تو اس کو 10 سال سے تعبیر کیا, یا 10 سال سے مراد یہ ہے کہ 10 سال جس میں وہی جو ہے متواتر آتی رہی, ورنہ 3 سال بیچ میں فترت جائے ہیں, تو اس واسطے 10 سال قرار دیا. جی ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر. جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں ان سب کو دی گئی ہے کوئی ایسی چیز کہ جس جیسی چیز پر بشر ایمان لے آئے. ان تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ وہ اتنا ایسا ہوتا تھا کہ اگر اس معجزے کو دیکھ لیں اور اس کے اندر غور کریں تو ایمان لائے بغیر چارہ نہ ہو بشر کو. یہ مطلب ہے ماں مسلو آمن علیہ البشر, مراد ہے معجزات. وانما کان الذی اوتی تو وحی, اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی ہے, یعنی قرآن کریم ہے. اوحا اللہ الیہ وارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ, کیونکہ یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، اس واسطے مجھے اللہ تعالیٰ امید ہے کہ میرے متبعین سب انبیاء کرام کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہ معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. جی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب جمع فرمایا قرآن کریم کو، جمع ثانی جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو زید بن ثابت، سید بن العاص، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا کہ اس کو مصائف میں لکھیں قرآن کریم کو، تو ان کو ہدایت دے دی تھی کہ جب تم آ رہے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے درمیان قرآن کی عربیت میں سے کسی جگہ اختلاف ہو تو اس کو قریش کی زبان پر لکھو، اس لیے کہ قرآن انہیں کی زبان پر نازل ہوا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. یہاں اختصار سے فی الحال تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. اتنا سمجھیے اختصار کے ساتھ کہ مراد یہاں پر ہے رسم الخط، کہ جہاں لکھنے کے طریقے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے کہ کس طرح لکھا جائے، تو قریش کے طریقہ رسم الخط پر لکھو. سمجھ رہے ہو؟ قریش کے رسم الخط پر لکھو، کیونکہ لغت قریش پر قرآن نازل ہوا اصلاً. تو بعد میں اکٹھے روایتوں میں آتا ہے کہ اختلاف ہوا تابوت کے لیے، کہ تابوت کو گول تا سے لکھا جائے یا لمبی تا سے لکھا جائے. بعد میں قریش کا جو طریقہ تھا تابوت کو لمبی تا سے لکھنے کا، اس کو اختیار کیا گیا. یہ اختلاف مراد ہے یہاں پر، اور کوئی خاص بات مراد نہیں ہے، دوسرے اختلاف بات ہے. تو پھر آگے آ رہی ہے ان شاء اللہ. جی، اس میں شروع کی حدیث تو آپ نے دیکھ لی، آخر میں یہ ہے کہ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُصُبِ وَاللِّقَاءِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، میں قرآن کریم کو تتبع کر کے جمع کرتا رہا، من العصب، کھجور کے پتوں سے، ہے نا، کھجور کے پتوں سے، اور لخاف سے. لخاف سے کیا مانا؟ پتھر جو ہوتے ہیں چھوٹے، باریک پتھر جو ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں، سفید پتھر. تو وصدور الرجال، اور لوگوں کے سینوں سے. یہاں تک کہ میں نے سورہ براہ، سورہ توبہ کی آخری آیت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پائی، اور وہ آیت مجھے ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ملی. وہ یہ کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حتی خاتمۃ البراہ، سورہ براہ کے اختتام تک. اس پر بعض ملحدین نے اور روافض نے اور بعض دوسرے لوگوں نے اس کے ذریعے یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پورا قرآن متواتر نہیں، کیونکہ یہ آیت جو ہے سوائے حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے کسی اور کے پاس دریافت نہیں ہوئی. تو معلوم ہوا کہ اس آیت کو کم از کم تواتر حاصل نہیں. تو معلوم ہوا کہ اس آیت کو کم از کم تواتر حاصل نہیں. یہ اعتراض کیا گیا ہے، اور اس اعتراض کے جواب میں جو باتیں کہی گئی ہیں ہمارے حضرات کی طرف سے، وہ عام طور سے اطمینان بخش نہیں. جو بات بعض لوگوں نے بیان کی ہے وہ اطمینان بخش نہیں. اس لیے اس کی حقیقت سمجھ لیجیے، اور بڑی اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، حقیقت اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اعتراض یا یہ خیال کہ یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ متواتر نہیں ہے، یہ در حقیقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. صورت حال یہ ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم تین طریقوں سے لکھا جاتا تھا.
ایک طریقہ تو یہ تھا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتاب وحی کو بلا کر آپ لکھوا دیتے تھے کہ یہ آیات ہیں, یہ اس طرح لکھو. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا کتاب وحی کے ذریعے. اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو وہ مجموعی طور پر ایک پورا نسخہ قرآن کریم کا تیار ہو چکا تھا. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ اپنے اپنے طریقے پر اپنے پاس قرآن کریم کے کچھ حصے لکھا کرتے تھے. حضور نے بلا کر نہیں لکھوائے, لیکن ہر ایک صحابی نے چاہا کہ میں یہ سورت اپنے پاس لکھ لوں, تو وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت سنی اور اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لی. سمجھ گئے؟ تو کسی کے پاس کچھ آیتیں, کسی کے پاس کچھ سورتیں, کسی کے پاس پورا قرآن یہ اس طریقے سے لکھا ہوا موجود تھا. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا یہ تھا کہ بعض حضرات نے اپنے اپنے طور پر جو آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی ان کو جمع کر کے پورا نسخہ بھی تیار کر رکھا تھا. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تین طریقے سے قرآن کریم لکھا ہوا موجود تھا. لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہ کسی ایک مجلد کتاب میں یکجا نہیں تھا. کوئی صورت کسی بادشاہ پر لکھی ہوئی ہے, کوئی صورت کسی کھجور کے سال پر لکھی ہوئی ہے, کوئی صورت جو ہے ہڈی پر لکھی ہوئی ہے, کوئی صورت پتھر پر لکھی ہوئی ہے, اس طرح تھا. دوسرا یہ کہ چونکہ قراءتیں مختلف تھیں تو ان کے اندر قراءتوں کے اعتبار سے یکسانیت نہیں تھی. کوئی آیت یا سورت کسی کے پاس کسی قراءت کے مطابق لکھی ہوئی ہے اور دوسرے کے پاس کسی اور قراءت کے مطابق لکھی ہوئی ہے. سمجھے نا؟ تین یکسانیت بھی نہیں تھی. اور ترتیب میں بھی بس یقین کے ساتھ یہ نہیں تھا کہ بھائی جس شخص کے پاس جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں پوری ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. خیر مرتب بھی سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو خطرہ پیش آیا وہ یہ کہ بھائی ابھی تک اگرچہ لکھی ہوئی تو ہیں اور مختلف قراءتوں میں مختلف رسوم خط میں لکھی ہوئی ہیں اور ان کے اندر آپس میں ترتیب بھی پوری نہیں ہے, لیکن حفاظ بے انتہا ہیں موجود. کیونکہ حفاظ بہت موجود ہیں لہذا اس مختلف قراءتوں کی وجہ سے یا ترتیب کے مختلف ہونے کی وجہ سے یا متفرق ہونے کی وجہ سے قرآن کے ضائع ہونے کا کوئی احتمال نہیں. جب جنگ یمامہ کے موقع پر حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی اور آئندہ مزید خطرہ رہا, تو اس وقت حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ حفاظ اس طرح شہید ہوتے رہے تو لکھی ہوئی تو ہے بے شک قرآن, لیکن اس غیر مرتب اور غیر منظم انداز میں ہے, قراءتوں کا بھی اختلاف ہے, تو کل کو کوئی جھگڑا ایسا نہ پڑ جائے کہ جس کی تصدیق لوگوں کے حافظے سے نہ کرائی جا سکے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو مشورہ دیا, بلاخر صدیق اکبر نے قبول کیا اور حضرت زید بن ثابت کو اس کام پر معمول کیا. اب جب حضرت زید بن ثابت پر کو معمول کیا, کہتے ہیں مجھے کوئی پہاڑ دھونے کا حکم دے دے تو اتنا شاخ نہ ہوتا جتنا یہ کام مجھے شاخ لگا. کیوں شاخ لگا؟ ذرا سمجھ لو. شاخ اس لیے لگا کہ ساری آنے والی امت کی طرح ذمہ داری ان کے اوپر پڑ رہی ہے کہ قرآن اب یہ ایسا تیار ہو رہا ہے جو مرجع بنے گا, تو اس میں تثبت اور احتیاط اور توسط کی جتنی ضرورت ہے چھان بین کی, وہ بڑا دقت طلب کام سمجھا ذریعہ ثابت.
اگر حضرت زید بن ثابت چاہتے تو پورا قرآن اپنے حافظے سے لکھوا دیتے، کیونکہ زید بن ثابت جو ہے قرائے صحابہ میں تھے، کافی میں بھائی تھے، قرآن یاد تھا. اگر چاہتے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اپنے حافظے سے جو قرآن یاد ہے اسے لکھوا دیتے، سمجھے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ چاہتے یہ تھے کہ جب یہ نسخہ لکھا جا رہا ہے تو توسق اور تثبت کے جتنے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے استعمال کیے گئے. چنانچہ سب سے پہلے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کسی شخص کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی کوئی آیت موجود ہو وہ سب ہمارے پاس لے آئے، سمجھے. جب وہ لکھی آیتیں لوگ لے کر آتے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تین طریقے سے تصدیق کرتے. ایک تو خود اپنے حافظے سے کہ یہ آیت جو لا رہے ہیں یہ اسی کے مطابق ہے جو قرآن میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بھی ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہو گئے تھے، یا حضرت عمر سے بھی تصدیق کراتے کہ دیکھیں یہ آیت آپ کو اسی طرح یاد ہے یا نہیں. پھر جو آدمی جو آیت لا رہا تھا اس سے گواہیاں طلب کرتے دو، گائے کی گواہی کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی طرح لکھوائی جس طرح آپ کے بات محفوظ ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، سمجھ گئے. پھر جو لوگوں نے مختلف مجموعے اپنے اپنے تیار کر رکھے تھے اس سے تصدیق کرتے. جب ان تمام ذرائع سے توفیق ہو جاتی تو پھر اس آیت کو مصحف ام کے اندر درج کر دیتے. ہماری بات اب کیا ہوا کہ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا تو کہ بھائی لاؤ لکھی ہوئی آیتیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آیتیں جو لوگ لا رہے تھے وہ ان کو قرآن ہونے کا ذریعہ علم ہونے، ان کے قرآن ہونے کے علم کا ذریعہ سوائے ان کی لائی ہوئی آیت کے کچھ اور نہیں ہوتا تھا. قرآن یاد ہے سب، اور دوسرے لوگوں کے پاس ایسی آیتیں بھی محفوظ ہیں کہ جن میں جو حضور نے نہیں لکھوائی لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں حضور کے طور پر لکھی، حضور کے زمانے ہی میں اپنے طور پر لکھی تھی. تو اس سیاق میں حضرت غازی میں صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اور ساری آیتیں جو تھی قرآن کریم کی ان کا حال تو یہ تھا کہ ایک ایک آیت بہت بہت سے لوگ لے کے آ رہے تھے، سمجھے نا، بہت سے لوگ ایک ایک آیت وہ لے کے، ایک ہی آیت ہے وہ فلاں بھی لے آیا، فلاں بھی لے آیا، فلاں بھی لے آیا، فلاں بھی لے آیا، بہت سے لوگ لے آئے. لیکن یہ تنہا آیت ایسی تھی کہ جو لکھی ہوئی یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی املا کرائی ہوئی آیت سوائے ابو خزیمہ کے کسی اور کے پاس نہیں تھی. اس کے معنی یہ نہیں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آیت قرآن ہے یا نہیں، مطلب یہ کہ یہ حافظے میں سب کے تھی، سب جانتے تھے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور حضور کی املا کرائے بغیر جو آیتیں محفوظ تھی ان میں بھی ہو سکتی ہے کہ لکھی ہوئی ہو کسی کے پاس، لیکن حضور کی املا کرائی ہوئی جس کے بارے میں یہ شہادت سے بات معلوم ہو کہ حضور نے املا کرائی تھی، یہ سوائے ابو خزیمہ کے اور کسی اور کے پاس نہیں، سمجھے. تو اس لیے اس بات سے اس سے تواتر پر کوئی اثر نہیں پڑتا، سمجھ گیا بھائی. تو بہرحال ہوا یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ کارنامہ حضرت زید بن ثابت نے انجام دے دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مصحف تیار کر کے اپنے پاس رکھا، اس کو مصحف ام کہتے ہیں، سمجھے نا. اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو یہی مصحف حضرت عمر کے پاس رہا. مقصود یہ تھا کہ اب ایک معیاری نسخہ تیار ہو گیا ہے، اب اس کو آگے اختلافات کے وقت میں یہ اس کے مرجع کی حیثیت حاصل ہوگی.
حضرت عمر کے کی جب شہادت ہونے لگی تو اس وقت کوئی خلیفہ تو تھا نہیں، انہوں نے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا. اس بات حضرت عمر نے یہ نسخہ جو ہے اپنی بیٹی حضرت حفصہ اور حضرت ام المومنین تھی ان کو دے دیا کہ بھائی آپ اپنے پاس محفوظ رہیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، فتوحات میں مزید وسعت ہوئی، تو اس وقت کا واقعہ جو ہے وہ اگلی روایت میں آ رہا ہے. حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربیجان کی جنگوں سے واپس آئے اور حضرت عثمان سے اپنی تشویش کا اظہار کیا. تشویش یہ ظاہر کی کہ اب تک اگرچہ ایک نسخہ موجود ہو گیا تھا صدیق اکبر کا تیار کیا ہوا جو معیاری نسخہ کہہ رہا تھا، لیکن وہ ایک ہی تھا اور عالم اسلام کی وسعت بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو اس میں نہ مسلم بھی داخل ہو رہے تھے، مختلف قرآتوں میں لوگ قرآن پڑھتے تھے اور ان کے درمیان باہم اختلافات بھی ہوتے تھے. جس کو دوسرے کے قرآن کا پتہ نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کی تغلیب کرتا تھا، تقریب کرتا تھا، بعض اوقات تقریر کے اوپر رکھنا پر آ جاتی تھی. اور خود مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے کوئی اطلاع ملی تھی کہ مدینہ منورہ میں بھی بعض لوگ قراتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی تغلیب و تقریب کرتے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت حذیفہ نے مشورہ دیا کہ آپ قبل اس کے کہ یہ جھگڑا جو ہے وہ کسی اور حالت میں نہ پہنچ جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اختلاف ہونے سے پہلے آپ اس کا کچھ ایسا انتظام کر دیجئے کہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، آئندہ کے لیے ختم ہو جائیں. اور اس کا طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ اختیار فرمایا کہ بھائی ابھی تک تو ایک نسخہ ہے، سمجھے نا، ایک نسخہ ہے، اور ایک نسخے کی موجودگی میں اگر شام میں کوئی اختلاف ہوا ہے تو وہ مدینہ والوں سے رجوع کر کے اور پھر وہ سب مصحف سے کیسے اس کی تصدیق کریں، تو ایسا کیا جائے کہ اس مصحف کے مختلف نسخے تیار کیے جائیں. اور مختلف نسخے اس طرح تیار کیے جائیں کہ ان میں ساری قراءتیں، جائز قراءتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کے ساری اس میں سما جائیں، تاکہ اگر کوئی شخص کسی ایسی قراءت کے بارے میں دعویٰ کرے کہ قرآن کی قراءت ہے جو حقیقت میں نہیں، تو یہ مصحف بتا سکے اس کو کہ یہ قراءت مقبول ہے یا نہیں. ارے سمجھا نائم، ارے سنتا ہے، تجھے نیند بہت آتی ہے، اب میرے سامنے بیٹھتا ہے بالکل، تو نتیجہ یہ ہے کہ مجھے بھی آتی ہے، مجھے سامنے بیٹھتا ہے سوتا ہوا تو ذہن جو ہے منتشر ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے. اچھا اس کی بات سمجھ. تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت زید بن ثابت کو بلایا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلایا کس طرح کہ حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ جو ہے مصحف جو ہے ہمیں بھیج دیجئے، ہم اس کو نقلیں تیار کر کے اور اس کے اندر سے کام کر کے پھر آپ کو واپس کر دیں گے. تو وہ مصحف حضرت نے بھیج دیا. حضرت بن ثابت کو دوبارہ حضرت عثمان نے اسی کام پر مامور کیا. حضرت بن ثابت نے دوبارہ وہ سارا کام کیا جو صدیق اکبر کے زمانے میں کیا تھا. ورنہ سیدھی بات تھی نقل کرنے جو تھی، لیکن دوبارہ سب سارا وہ کام کیا جو صدیق اکبر کے زمانے میں کیا تھا. کیا شہابت سے تصدیق کرنا، ہر ایک سے اعلان کرنا کہ جہاں جہاں کسی کے بعد لکھی ہوئی سب لے آؤ، اور پھر اس کی تصدیق کرنا، گواہی طلب کرنا وغیرہ وغیرہ.
اس مرتبہ جو آیت ایک تھی وہ وہاں تو سورہ برات کی آیت تھی نا جو ایک کے پاس ملی تھی, اور اس مرتبہ سورہ احزاب کی آیت جو ہے میرے المؤمنین رجال صدقوا معاذ اللہ علیہ, یہ آیت جو ہے یہ حضرت خزانہ بن ثابت کے بعد, وہ ابو خزانہ کے بعد انصاری, یہ حضرت خزانہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملی. یہاں پر بھی وہی مطلب ہے کہ بھائی اس کے تواتر میں کوئی فرق نہیں ہے, یاد سب کو تھی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی املا کرائی ہوئی یہ آیت سوائے ان کے کسی اور کے پاس ہوئی. ارے سمجھ رہا ہوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت کو وہ سارا طریقہ کار جو صدیق اکبر کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت, جب وہ سارا کام ایک مرتبہ ہو چکا تھا تو اب دوبارہ سب دوبارہ دہرانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ بھائی کون سی آیت قرآن ہے کون سی نہیں, تو اب اس کے بعد اس کو کیوں کیا؟ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تاکیدن زیادت توسف کے لیے ایسا کیا, لیکن ایک ادھر بیٹھا نہیں ہے اس کی نیند, اس کی آنکھوں میں نیند آتی رہتی ہے. اچھا تو عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ زیادت توسف مقصود تھا, لیکن میں نے جو کچھ مطالعہ کیا اور تحقیق کی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ زیادہ توسف لوگ, بلکہ ایک بہت بڑا کام جو ہو رہا تھا اس مصحف عثمانی میں جو مصحف ابو بکر میں نہیں ہوا تھا, وہ یہ کہ اس میں تمام صحیح قراءتوں کو جمع کیا جا رہا تھا, سمجھے نا؟ لہذا اس بات کی تصدیق ضروری تھی کہ جو جس قراءت کو جمع کیا جا رہا ہے مصحف عثمانی میں وہ ان قراءات میں داخل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض اخیرہ میں برقرار رکھی تھی. عرض اخیرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری سال میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ہوا, اس عرض اخیرہ میں جو باقی رکھی تھی قراءتیں انہیں کو باقی رکھا جائے گا, باقی تو نہیں. لہذا اس بات کا اہتمام کہ یہ بات طے ہو کہ یہ قرآ جو ہم لکھ رہے ہیں یہ عرض اخیرہ میں موجود تھی, اس کے لیے گواہیوں کی ضرورت. تو حضرت زید بن ثابت نے یہ ساری گواہیاں لے کر اور پھر کیا کیا زیادہ نسخے بنائے, سات نسخے بنا دیے جو مختلف عالم اسلام کے بڑے بڑے مراکز میں بھیج دیے گئے. سمجھے بھائیو, حضرت عثمان کے زمانے میں جب میں قرآن کا کام ہوا اس میں جو خصوصیات ہیں اس کی وہ یہ ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگرچہ سورتیں تو لکھ لی گئی تھیں لیکن ان کے درمیان ترتیب جو ہے قائم نہیں ہوئی تھی. کون سی ترتیب, کون سی سورت پہلے کون سی بعد, بلکہ وہ ہر سورج ایک مستقل صحیفے کی شکل میں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سورتوں کے درمیان ترتیب قائم کی گئی, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس میں تمام قراءات مقبولہ کو جمع کیا گیا اہتمام کر کے. ارے سمجھ رہے ہو, قراءات مقبولہ جتنی بھی تھی ان سب کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا کہ رسم الخط ایسا بنایا کہ اس میں ہر قراءت سما سکے, کسی واقعے کو نقطے اور اعراب نہیں لگائے.
مثلا ننشدها، اس میں نہ نون کا نقطہ لکھا نہ دوسرا نون کا، نہ سین کا نہ زیر، سمجھے نا؟ تو اس کو ننشدها پڑھ لو، چاہو تو ننشدها پڑھ لو، چاہو تو اس کو ننشروها پڑھ لو. تو ننشروها پڑھ سکتے ہو نہیں؟ تو یہ ایک قرآن ننشد ہوا، ایک قرآن ننشد ہوا ہے. مالک یوم الدین میم الف کر کے نہیں لکھا، قرآن شریف میں دوسرا پاٹا دیکھا، مالک یوم الدین کیسے لکھا ہے؟ میم کے اوپر کھڑی الف لگتی ہے نا، میم الف کر کے نہیں لکھا. تاکہ اس کو مالک پڑھنا چاہے تو مالک یوم الدین پڑھ لے، ملک یوم الدین پڑھنا چاہے تو ملک یوم الدین پڑھ لے، سمجھے نا؟ ارے سمجھ رہا ہوں. تو یہ رسم ہے، رسمانی میں اس بات کی رعایت رکھی گئی کہ رسم الخط ایسا ہو کہ تمام قرآتیں اس میں سما جائیں، سما سکیں. اور جہاں قرآتوں کا اختلاف ایسا تھا کہ جس میں ایک لفظ میں ساری قرآتیں نہیں سما سکتی تھی، مثلا بعض بعض قرآتوں میں تجری من تحت ہے الانہار، بعض میں تجری تحت ہے الانہار، من ہے ہی نہیں، تو اس کو کیسے سمائیں؟ تو اس کا طریقہ اختیار کیا گیا کہ سات مسائل تیار کیے گئے، اس میں سے ایک میں تجری من تحت ہے الانہار ہے، ایک میں تجری تحت ہے الانہار ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس طرح کر کے اس میں تمام مسلب اور مقبول قرآتوں کو رسم اس میں عثمانی میں، مصحف عثمانی میں جمع کر دیا. سمجھتے بات آ گئی مولانا صاحبان؟ دوسرا کام یہ کیا. تیسرا کام یہ کیا حضرت عثمان نے اس جمع قرآن کے سلسلے میں کہ اور جتنے مصائب لوگوں کے بعد تھے جو یا تو مختلف قرآتوں میں لکھے ہوئے تھے یا جن کا رسم الخط مختلف تھا یا جو ایسے قرآتوں پر مشتمل تھے کہ جو عرض اخیرہ میں منسوخ ہو چکے تھے یا بعض صاحب کرام نے اپنے پاس قرآن کے ساتھ ساتھ تو تفسیر کا جملہ بھی ساتھ لکھ رکھا تھا، تو یہ سارے مسائل منگوا کر حضرت عثمان نے جلوا دیے، نظر آتش کر دی، تاکہ کل کو کوئی یہ مسئلہ کھڑا نہ ہو جیسا ماضی یہ لکھا ہوا ہے. اب یہ ایک معیاری نسخہ تیار ہو گیا ہے جس میں تمام مقبول قرآتیں یکجا ہیں. تو اب دوسرے مسائل کو باقی رکھنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ آئندہ خلجان کا سبب بن سکتا ہے، لہذا عثمان نے وہ جگہ. ارے کچھ سمجھ رہا ہو؟ چوتھی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے حضرت عثمان رضی کے اس عمل کی کہ حضرت عثمان نے احرف سبعہ میں سے صرف حرف قریش کو باقی رکھا اور باقی سارے احرف کو کیا کر دیا، ختم کر دیا. سبعہ تو احرف تھے نا، ان سبعہ تو احرف میں سے ایک حرف کو باقی رکھا، باقی سب کو ختم کر دیا. یہ خصوصیت بھی بیان کی جاتی ہے حضرت عثمان کے اس عمل کی، جس سے میں متفق نہیں، سمجھے نا؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. جیسا کہ آگے جب میں سبت و احرف کے اوپر عرض کروں گا تو وہاں یہ بات واضح ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں سبت و احرف ساروں کے سارے جمع ہیں، سمجھے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک حرف کو باقی رکھا ہو اور باقی سب کو ختم کر دیا. سمجھ گئے حضرات؟ یہ ہے چھوٹی سی چھوٹے خلاصے کی بات جو میں نے آپ کے ذہن میں ایسی ڈال دی ہے، باوجود ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں اور نہ قدر ہے نہ ہوگی جب تک کہ کبھی سابقہ پیش نہ آئے اس مسئلے سے کہ کوئی حل کرنے سے، اس وقت تک نہ ہو، لیکن ڈال دی آپ کے کان میں تاکہ شاید کبھی ضرورت پڑ جائے تو کام آ جائے، ورنہ یہ اگر خود کسی وقت میں اس کی چھان بین اور اس کا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کرو تو ایسے چکر میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ جو لاحل ہوگا، سمجھے نا؟ تو کتابوں میں جب آدمی گھستا ہے اس مسئلے کی تحقیق کے لیے تو کیا ہوتا ہے، چکر آ جاتا ہے اس کو، سمجھے نا؟ لیکن یہ میں نے آپ کو چھنی چھنائی ہوئی بات جو مہینوں کی نہیں سالوں کی تحقیق و تفتیش کا نتیجہ ہے، یہ چند لمحات میں آپ کو بتا دی، اگر یہ ذہن میں رہے تو کوئی خلجان اعتراض پیدا نہیں ہوتا، سمجھا کہ نہیں؟ باقی جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اعتراض کیا ہو رہا ہے، خلجان کیا ہے، اس کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا، یہ تو معمولی سی بات ہو گئی، سمجھے نا؟ لیکن یہ کہ جب آدمی کو چھان بین کے وقت میں خلجانات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، اس کا حل نہیں ملتا اور پریشانی ہوتی ہے، تب ایسا آدمی جو ہے پھر اس کو قدر ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ بات جب سمجھ میں آ گئی الحمدللہ، سمجھا کہ نہیں؟ چلو یہ ہے کہ سورہ براہ کی آیت نہیں تھی ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور سورہ احزاب کی آیت دوسرے جمع قرآن سے متعلق ہے، وہ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس، سمجھے نا؟ بعض روایتوں میں اس میں خلط واقع ہو گیا ہے، ابو خزیمہ کی جگہ خزیمہ ثابت کا نام لے دیا، کہیں اس سے الٹ لے دیا، وہ روایتیں معتمد نہیں ہیں، معتمد روایتیں یہ ہیں جو بخاری میں یہاں پر آئی۔ یہ حدیث تو آپ بار بار پڑھ چکے ہیں اور معروف و مشہور حدیث ہے، بلکہ ان حدیثوں میں سے ہے جن کو متواتر المعنی کہا گیا ہے کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا، لیکن ان سات حروف سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علماء امت کا اتنا شدید اختلاف ہے اور اتنے زیادہ اس میں اقوال ہیں کہ خود پریشان خواب من کثرت تعبیر ہا، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس میں تقریباً 40 اقوال نقل کیے اس کی تفسیر بتوار، اور یہ مسئلہ احرف سبا کا مسئلہ خود موجودہ چیز کے تجربے میں بھی قرآن و سنت کے مباحث میں مشکل ترین مسئلہ ہے، اور یہ ان چند مسائل میں سے ہے جو مجھے اپنی زندگی میں، جن سے جب سابقہ پیش آیا تو اس میں حیران اور سرگردان ہوتے ہوئے مہینے نہیں سال گزر گئے، سمجھے نا؟ اور وہ چند مسئلے ہیں جن میں ایک دو دو چار مسئلے ایسے ہیں کہ جن میں تحقیق کے دوران سخت پریشانی اور سخت الجھن اور سرگردانی سے سامنا پڑ جایا، اور اس کے بارے میں دعا کرتا رہا کہ اللہ اس میں سر صدر فرما دیجیے کسی جو صحیح بات ہو سکے۔ تو میں تو میں کیا اور میری حقیقت کیا، مہینے کافی گزرے اس کی تحقیق و تفتیش میں، آخر میں جس رائے کی طرف طبیعت کچھ راجے ہونے لگی تو بعد میں دیکھا کہ علامہ ابن الجذری رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو کہ نہیں؟ کون ہے؟ ہاں، جو مشہور قاری ہیں، قرآن کے امام ہیں، علامہ ابن الجذری رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے اونچے درجے کے علماء میں سے ہیں، قراء میں سے ہیں، قراءت کے امام ہیں، قراءت و تجوید کے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس آئے اس حدیث کی تفسیر میں انزل قرآن کا سبق یار ہوں، ہمارے پاس 70 سال ہی ہیں، 70 سال تک اس کا اس آیت اس حدیث کی تفسیر پر غور کرتا رہا، سمجھا؟ 70 سال غالب لکھے ہیں، مجھے تھوڑا سا صبح ہو گیا سنوں کے تعداد، لیکن ہے اسی کے لگ بھگ، سمجھے نا؟ تو اس پر غور کرتا رہا، آخر میں جس بات کے اوپر سر صدر ہوا وہ یہ ہے، آگے پر انہوں نے لکھی. تو بعد میں یہ بات الحمد للہ وہی تھی جو میں جس کے طرف اس تحقیق کے دوران پہنچا تھا. تو معلوم ہوا کہ 70 سال کی تحقیق تھا ابن چندری جیسا امام قراءات اور اس کا وہ بھی اسی نتیجے وہ جو ہے 70 سال تک سرگرداں رہا ہے. سرگرداں چور ہے، چھاتی سواری ہے، حدیث میں اس کو سمجھنے میں اگر وہ بات لی جائے کہ جو عام طور سے مشہور و معروف ہے، سمجھے نا، اور وہی شاید آپ نے اب تک پڑھی بھی ہوگی، وہ حافظ ابن جریر طبری رحمتہ اللہ علیہ کا نظریہ ہے. وہ یہ ہے کہ 7 حروف سے مراد 7 مختلف لغات ہیں، 7 قبیلوں، سمجھے نا، ان مختلف قبیلے والے مختلف لغتیں بولتے تھے. تو قرآن ان کی سہولت کے لیے جب نازل ہوا تو ایک ہر آیت میں جو دوسرے قبیلے کی رعایت کرتے ہوئے اس میں الفاظ میں کچھ تھوڑا فرق تھا، سمجھے نا. اب جیسے کہیں سکین بولتے ہیں کہ مودیا بولتے ہیں مثال کے طور پر، تو اب جہاں جیسا لفظ بولا جاتا ہے اسی کے مناسب لفظ جو ہے وہ اس پر قرآن نازل، سمجھ رہے بھائیو؟ تو وہ 7 مختلف قبیلوں کی لغت مراد ہے، اور 7 مختلف قبیلوں کی لغات پر نازل ہوا تھا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جمع قرآن کیا تو صرف حرف قریش کو باقی رکھا اور باقی قبائل کے حروف کو ختم کر، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ عام طور سے مشہور ہے یہ بات اس کی تفسیر میں. لیکن یہ جو تفسیر ہے یہ جو بات مشہور ہے یہ تحقیق سے صحیح نہیں معلوم ہوتی، اور اس کے اوپر متعدد اشکالات بڑے قوی وارد ہوتے ہیں. مثلا ایک بہت بڑا اشکال یہ ہے کہ اگر یہ 7 حروف قبائل کے منزل من اللہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ان کو نازل فرمایا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے 6 حروف کو یک قلم منسوخ کر دیں، ان کو یہ اختیار کیسے حاصل ہوا اور حضرت صحابہ کرام نے کیسے گوارا کیا کہ جناب قرآن جو منزل من اللہ ہے اس کے 7 اللہ تعالیٰ نے مختلف رخ نازل فرمائے ہیں، تو 6 کے 6 کو ختم کر دیں ہمیشہ کے لیے. جو حضرات کے قرآن کریم کے بارے میں اتنے محتاط ہوں کہ محض جمع قرآن کرتے ہوئے ان کو تامل ہو رہا ہے تو پتہ نہیں یہ کام جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا ہم کریں کہ نہ کریں. وہ اتنا بڑا انقلاب لے آئے کہ 6 حروف ختم کر دیں اور 1 حرف کو باقی رکھیں، یہ بات بڑی بعید معلوم ہوتی. دوسرا قوی اشکال اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اگر 6 حروف ختم کر دیے تھے تو کراتے تو باقی ہیں، ہے نا، قراءت باقی ہے. تو جب قراءت باقی ہیں تو حروف کو ختم کر دیا، قراءت باقی، اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کے اندر
اختلاف جو ہے وہ دو قسم کا تھا، ایک اختلاف احرف تھا اور ایک اختلاف قراءات. جو عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ قراءات کا اختلاف ہے یہ سب لغت قریش میں ہے، سمجھے نا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی کیا دلیل ہے کہ دو الگ الگ قسم کے اختلافات قرآن میں نازل کے نزول کے وقت میں تھے، ایک احرف کا اختلاف اور ایک قراءات کا اختلاف. اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہر لغت کے اندر الگ الگ قراءتیں بھی تھیں، اس کی کوئی دلیل کہیں حدیث میں ملتی نہیں، سمجھے نا؟ تو یہ سب اشکالات اس میں واقع ہوتے ہیں. تو جو میں کہہ رہا ہوں جو تحقیق سے جو نظریہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ امام طحاوی، امام مالک، امام طحاوی اور دوسرے بہت بڑی جماعت مفسرین کی. سبعت احرف سے مراد یہی قراءتیں ہیں، سمجھے نا؟ لیکن سات احرف سے مراد یہ ہے کہ سات مختلف انداز اختلاف قراءت. سات قراءتیں نہیں بلکہ سات انداز مختلف انداز قراءت، یعنی قراءتوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ سات نوعیتوں کا ہے. دوسرے الفاظ میں کہہ لو سات نوعیتوں کا ہے، سمجھے نا؟ کہ مثلا کہیں افراد اور تسنیہ کا اختلاف ہے کہ ایک قراءت میں مفرد ایک میں تسنیہ، کہیں افراد اور جمع کا اختلاف ہے کہ ایک میں مفرد ایک میں جمع، کہیں مذکر اور مؤنث کا اختلاف ہے کہ ایک میں مذکر ایک میں مؤنث، کہیں اعراب کا اختلاف ہے کہ ایک مفعول ایک میں فاعل، کہیں تخفیف و تشدید کا اختلاف ہے کہ ایک جگہ تخفیف ایک جگہ تشدید. پھر آخر یہ سات اوجوہ اختلاف مراد ہیں سات احرف سے، سمجھ گیا بھائی؟ یہ نظریہ ایسا ہے کہ اس نظریے کے مطابق اس کا حاصل یہ ہوا کہ قراءات اور احرف دو کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہی قراءتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری وہ سات مختلف نوعیتوں سے باہم مختلف ہیں جن کو سبعت احرف سے تعبیر کیا گیا. سمجھنے کی بات آ رہی ہے؟ یہ تحقیق جو ہے یہ بحث مجموعی سالم عن الاشکالات ہے اور بہت بڑی محققین کی جماعت اس طرف گئی ہے، سمجھ رہے؟ عام طور سے یہ کہنا کہ حضرت عثمان نے سارے حروف ختم کر دیے تھے قریش باقی رکھا تھا، یہ اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے جو ابھی پیچھے گزری کہ جب تمہارے درمیان اختلاف ہو تم لغت قریش پر لکھنا. اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اور ساری لغتیں ختم کر دی اور صرف لغتیں قریش باقی رکھی، حالانکہ یہ اس کا یہ معنی نہیں ہے. ابھی میں نے وہاں پر مجاز کیا تھا کہ معنی اس کی کیا ہے، رسم الخط. رسم الخط کے طریقے میں جہاں اختلاف ہو تو قریش کے رسم الخط کو ترجیح دینا، یہی وجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اختلاف واقع ہوا وہ تابوت اور تابوہ میں ہوا. تو معلوم وقت ہے اس سے مقصود کیا تھا، رسم و خط. یعنی اس سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اور باقی سارے احرف کو ختم کر دیا گیا تھا، سمجھ گیا بھائی؟ اور یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے یہ تفسیر کیا ہے کہ سبع تو احرف سے مراد سات قراءتیں ہیں، قراءت سبع یہ بالکل جہالت کی بات ہے کیونکہ قراءتیں سات میں منحصر نہیں ہیں، بہت ساری قراءتیں ہیں بلکہ دس میں بھی منحصر نہیں ہے، دس سے بھی زیادہ ہے، سمجھے نا؟ اور لیکن وہ جو بھی متواتر قراءت ہو وہ مقبول ہے، لیکن
ان کی نوعیت نوعیت اختلاف جو ہے وہ ساتھ میں ہونا چاہیے. ارے تو سمجھا ہیں؟ بس یہ کہنا تھا. بس چلو اتنی بات یاد رکھے رکھے تو کافی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. باقی اس کی مفصل تحقیق جو ہے اسبۃ الاحرف کی یہ میری کتاب علوم القرآن کے اندر موجود ہے. اور میں نے یہ تحقیق لکھنے کے بعد اطمینان نہیں ہو رہا تھا کسی بھی طرح کہ کس طرح اس سے توثیق کروں کہ درست ہے. پھر حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں, ان کو سے میں نے درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ میری جب تک سن نہیں لیں گے تو اس وقت تک میری تشفی نہیں ہوگی, تو آپ مجھے پوری بحث سنانے کا موقع دیجیے. موقع ملتا نہیں تھا, پر ایک رات میں دارالعلوم میں ان کے بلا کے رات کو انہوں نے کہا اچھا میں رات کو آئیں گے, رات کو رہیں گے, پھر سنیں گے. یہاں تشریف لائے, رات کو رہے, اور اس وقت میں نے پورا ایک ایک لفظ ان کو سنایا. تو الحمدللہ انہوں نے تصدیق فرمائی, دعائیں دیں, تو پھر مجھے اطمینان ہوا کہ الحمدللہ سے. چلو بول سکتے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جن کی اجازت دی اور جو روا رکھے جو اس میں وہ ساتھ کہا جو اختلاف ہو سکتا ہے آخر تو ہو سکتا ہے اور بھی اختلاف, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تاکہ یہ امت کی سہولت میں کے لیے وہی مناسب سمجھے, یہ اتنے اختلافات کافی ہیں. چلیے حضرت, یہ اپنے درخت کہتے ہیں کہ یسوع نماز کہتے ہیں کہ میں عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا کہ ایک عراقی کا سایہ ان کے پاس, تو اس نے آ کر پوچھا کہ ایل کفن خیر, کون سا کفن اچھا ہوتا ہے؟ قالت وہی حق کا وما عید الرخ, حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ارے چھوڑ یار, وہی حق کا مانا تجھے افسوس ہے تیرے اوپر, رجوع مانا یہ ما عید الرخ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, مطلب یہ کہ یہ اگر نہ تجھے پتہ چلے کہ کفن کون سا خیر ہوتا ہے تو کوئی نقصان نہیں, مطلب یہ کہ ہر جیسے چاہو دے دیا کرو کفن. کہا یا عمل امین ارین مصحف کی, تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اپنا مصحف دکھائیے قرآن شریف. قال لما؟ قال لعلی اؤلف القرآن علیہ فإنه یقرأ غیر مؤلف, سمجھے؟ تو میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ تاکہ مجھے دے دیں تو میں اپنے قرآن کو اس کے مطابق ترتیب دوں, کیونکہ ہمارے یہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بغیر ترتیب کے, سمجھے نا, غیر معلق ہے, مطلب آپ کے نسخے میں جو ترتیب ہوگی صورتوں کی وہ زیادہ بہتر ہوگی, اور ہمارے یہاں جو ہے کوئی ترتیب ورتیب نہیں ہے, ایسے لوگوں نے صورتیں لکھی ہوئی ہیں. قالت وما یذکر کا ایہو قرات قبل, لیکن جو بھی سورت تم پہلے پڑھ لو تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں, سمجھے نا, ترتیب سورتوں کی کوئی نقصان دہ نہیں, کیونکہ یہ توقیفی ہے ہی نہیں. حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں ترتیب قائم کی. انما نزل اول ما نزل منه سورۃ المفصل, کہتے سب سے پہلے جو نازل ہوئے تھا وہ مفصل کی ایک آیت تھی جس میں آیت تھی جس میں جنت و نار کا ذکر ہوتا تھا, یہ آیت نازل ہوئی تھی. حتی اذا خاب الناس الاسلام ثم نزل الحرام والحرام ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا نعود ندع الزنا ابدا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے رفتہ رفتہ کر کے قرآن کریم نازل کیا ہے جو موجودہ ترکیب سور سے مختلف ہے, سمجھے نا, موجودہ ترتیب سور سے مختلف ہے وہ ترتیب جس ترتیب سے نازل ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکام میں تدریج چاہتے تھے کہ تھوڑے تھوڑے وقت تدریج کے ساتھ احکام آئیں. اگر شروع میں سر پہ خبر مت سے منع کر دیا جاتا تو لوگ کہتے وہ نہیں چھوڑتے, شروع میں دونوں سے منع کر دیا جاتا تو کہ ہم نہیں چھوڑتے. تو اس لیے حکمت تدریج کا تقاضا یہ ہوا کہ ترتیب نزول مختلف ہو ترتیب قرآن سے, سمجھ رہے ہو. اور اسی نتائج میں کہتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورہ قمر کی آیت نازل ہوئی تھی تو میں اس وقت چھوٹی سی بچی تھی, کھیلا کرتی تھی, بولے سعت و محدو مسد سعت و ادھا و امر, یہ اس وقت نازل ہوئی تھی. اور سورت البقرہ سورت النساء اس وقت نازل ہوئی کیلا وہاں آئند نیند آ گئی، مگر وہ جب جب کہ میں ان کے پاس تھی، حضور کے پاس تھی، یعنی بہت بڑی ہو چکی تھی، سمجھے نا؟ تو دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے. حالانکہ ترتیب جو آج کے لکھی ہوئی ہے اس میں سورہ بقرہ، سورہ نساء مقدم ہے، اور سورہ قمر بہت بعد میں. سمجھ گیا بھائی؟ چلیے. ارے سمجھو، ایسی گردن لا رہے ہو بغیر سمجھو. سبت و عارف کے نزول کی کیا ترتیب تھی؟ کیا جبریل علیہ السلام سات مرتبہ آپ پر تلاوت فرماتے؟ جی ہاں، سات مرتبہ نہیں بلکہ جتنی مرتبہ ضرورت پیش آتی، کیونکہ سات تو نوعیت اختلاف تھی نا، تو نوعیت اختلاف سات میں منحصر، یعنی نوعیت اختلاف سات تھی، لیکن ایک آیت میں کتنے طریقے سے ایک آیت کو پڑھا جا سکتا ہے کہ سات میں منحصر نہیں، وہ دس بارہ بھی ہو سکتے ہیں. تو جتنی بھی آیتیں جس طرح پڑھی جاتی تھیں وہ سب پڑھا کر بتاتے تھے جبریل علیہ السلام. سمجھ گئے؟ اچھا، تو یہ کہتے ہیں حضرت بلال مسعود کہ مجھے پتا ہے ان ایک جیسی صورتوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دو کر کے پڑھا کرتے ایک رکعت میں، دو دو صورتیں ملا کر جو پڑھا کرتے تھے وہ مجھے یاد ہے. فقام عبداللہ بدخل ماء القوم وخرج القوم فقال نعم فقال عشرون سورة من اول المفصل. روضات کی صورتیں تھیں اول مفصل کی، مفصل وہ صورتیں جو سورہ قاف سے آخر قرآن تک ہیں. تو قال تاریخ ابن مسعود، لیکن وہ مفصل سے مراد یہ عام مفصل نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود کی تعلیم کے مطابق جو مفصل تھی، اور اس میں کیا تھا، اس میں حوامیم بھی تھی، حامیم الدخان وغیرہ. موجودہ جو ترتیب ہے اس میں حامیم جو ہے، حوامیم، وہ مفصل میں شامل نہیں. جی حضرت جو ہے وہ شراب پی کے عبداللہ ابن مسعود کی تکلیف فرما رہے تھے کہ قرآن ایسے ہی نازل ہوا جسے آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس نے فرمایا کہ تجمع اور تقدم بھی کتاب اللہ و تشرب الخمر فبارہ بہو الحق رحمت بھی لگائی، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہاں کے حاکم بھی تھے. جی حد جو لگائی وہ محض بو پانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ بعد میں اعتراف کیا ہوگا اس نے. جی یہ ایسے میں سب ضرورت جو پیش آ رہی ہے کہ جس میں دیکھی کہ عبداللہ ابن مسعود خود اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود حضرت عثمان نے جب ایک نسخہ باقی رکھے اور باقی سارے نسخے نظر آتش کر دیے تھے نا، تو عبداللہ ابن مسعود نے اپنا نسخہ دینے سے انکار کر دیا، کہا میں نہیں دیتا، سمجھے نا؟ اور ان کے وہ کہنے کی وجہ تھی کہ یہ سارا نسخہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، تو میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی دوسرے کا قول میرے اوپر حجت نہیں ہے، میں مجھے الحمدللہ قرآن کریم کو اتنا علم حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو اپنے پاس رکھنے کا اگر دعویٰ کروں تو میں کر سکتا ہوں. جی